حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم ایک دعوے اللہ نواز سے درود پڑھے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ مجلس سوئم کا عنوان کچھ جدا رکھا جاتا تھا لیکن اس دفعہ جو پورے عشرہ محرم میں آپ کی خدمت میں موضوع عرض کیا وہ عقل بشری کا تھا. عقل بشری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار نے انسان کو عقل عطا کی تاکہ وہ دو متضاد چیزوں میں سے درست چیز کا انتخاب کر کے اس کے اوپر گامزن ہو جائے. لیکن چاہتا یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جاتا, یعنی خود عشرہ محرم میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جاتا, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو اسی مقام پر ختم کر دینا اور اس کو اسی مقام پر ایک مفید مقام پر اس کو مکمل کر دینا مناسب سمجھا. لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس ایک مجلس ہے, ایک آج کی مجلس, تو چاہوں گا کہ وہ جو ارادہ کیا تھا کہ کس مقام تک اس عشرہ محرم میں اس موضوع کو لے کے جانا چاہتا تھا یا لے کے جانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں. درود پڑھے محمد والے محمد. آپ غور کریے کہ ہم نے بہت سارے آپ کی خدمت میں مطالب عقل کے حوالے سے بیان کیے. یہ ساری کی ساری جو تھی وہ عقل عام ہے. ویسے بھی سوئم کی مجلس ہے تو ذرا تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں تو چیزوں کو سمجھانا بھی آسان, اور آپ لوگوں کا میرے چہرے کی طرف دیکھنا, میرا آپ لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھنا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچا پا رہا ہوں. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. تو بس ہم لوگوں نے جس آیت کا سہارا لیا تھا سورہ بقرہ کی آیت, کہ جس میں خداوند عالم کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر رات اور دن کی بات کرتے ہو, تم صبح و شب کی بات کرتے ہو, تم اگر زمین و آسمان کی بات کرتے ہو, موت و حیات کی بات کرتے ہو, ان تمام چیزوں کی جو بات کر رہے ہو, صاحبان عقل کے لیے خداوند عالم نے اس میں نشانیاں رکھ دی. ایسا ہی تھا. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ جب صاحبان عقل کے لیے خداوند عالم نے اس میں نشانیاں رکھ دیں تو ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی, یہ بات کرنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ بناتے ہوئے کہ بس دو متضاد چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو درست چیز کا انتخاب کر لینا یہ صاحبان عقل کی نشانی ہے. اور آخر میں آخری مجلس میں روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان کرتے ہیں کہ یہ دس علامات ہیں ہمارے پاس, یہ دس علامات ہیں, اگر یہ دس علامات کسی کے اندر موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ صاحبان عقل میں سے ہے. یہ آخری مجلس میں ختم کر دیا, ہم لوگوں نے اس موضوع کو یہاں پر پہنچا دیا. لیکن چونکہ بہرحال آپ خاص لوگ ہیں جو مجلس سوئم پر آئے ہیں تو چاہوں گا کہ اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں اسی بھیگ کے ذریعے سے کہ جو بھیگ ہے جو امام علیہ السلام سے اکٹھی کرنے کی توفیق ملی اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ کی تھیں یہ ساری عقل عام کی تھیں. میری آواز پہ نہ جائیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ آرام سے آپ لوگوں کی خدمت میں ان معلومات کو عرض کر سکوں. یہ جتنی بھی باتیں تھیں، یہ ساری کی ساری باتیں، جتنی بھی قسمیں تھیں، جتنی بھی تعریفیں تھیں، یعنی ڈیفینیشنز تھیں، جتنا سب کچھ بھی تھا، یہ سب کچھ عقل عام کے بارے میں تھا. عقل عام سے کیا مراد؟ عقل عام سے مراد یہ ہے، یعنی جو خداوند عالم نے سب کو دی. وہ اگر اس دنیا میں اس وقت موجود نیتن یاہو ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے. اگر ٹرمپ ہے تو اس کے پاس بھی عقل ہے. اگر کوئی بھی ہے، اگر ہم لوگ 61 ہجری کے یزید کو بھی دیکھ لیں، تو اس کے پاس بھی خداوند عالم نے اس عقل فطری کے ساتھ اس کو خلق کیا تھا. یعنی اگر حبیب ابن مظاہر ہیں تو ان کے پاس بھی عقل ہے. خداوند عالم نے کسی بھی انسان کو بغیر عقل کے خلق نہیں کیا. اگر بغیر عقل کے خلق کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ بعض انسانوں کو عقل دیتی، بعض کو اگر عقل نہ دی تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پروردگار نے بعض کے حق میں ان کو زیادہ عطا کیا اور بعض کو کم عطا کیا. یہ جو کم اور زیادہ عطا کرنا تھا، اس کے نتیجے میں خداوند عالم عادل نہ رہتا. بس پروردگار نے کیا کیا کہ جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو بعض ایسی مشترک چیزیں عطا کیں کہ جو سب میں رکھی. خداوند عالم نے ان مشترک چیزوں میں سے کہ جہاں پر ناک ہے، جہاں آنکھیں ہیں، جہاں کان ہے، جہاں پر یہ انسان کا بدن ہے، جہاں انسان کی سانسیں ہیں، جہاں انسان کے یہ سارے کے سارے لوازمات ہیں، ان کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو عقل بھی عطا کی. بس یہ سب کے ساتھ یہ عقل عام ہو گئی. اگر میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں تو اس طرح سے کہ جب پروردگار کہتا ہے قرآن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کا سہارا لیتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے، بس یہاں پر رحمان بھی رحمت سے، رحیم بھی رحمت سے. خداوند عالم تو دو دفعہ کیوں رحمت کا ذکر کرتا؟ پروردگار کہتا دیکھو کہ جب میں نے رحمان کہا تو اس رحمان سے مراد عمومی رحمت ہے. عمومی رحمت سے کیا مراد؟ یعنی جو سب کو شامل ہے، یعنی جو کفار کو بھی شامل ہے، جو یزید کو بھی شامل ہے، جو سب کو شامل ہے. لیکن جب میں نے رحیم کہا تو اس رحیم سے مراد وہ رحمت ہے کہ جو صرف مسلم و حبیب جیسوں کو شامل ہے، جو ان کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں ہے. بس اس وجہ سے خداوند عالم نے جب سانس لینے کا حق سب کو دیا، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو سانس لینے کا حق دے رہا ہے یہ اس رحمت سے ہے کہ جو رحمان سے. لیکن اگر پروردگار کربلا میں داخل ہو کے امام حسین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کر رہا ہے تو یہ اس رحمت سے ہے کہ جو رحیم سے. صحیح، بس یہ اس رحمت سے ہوئی کہ جو رحیم سے ہوئی. یعنی حضرت حبیب نے مظاہر کو جب خداوند عالم نے اپنی رحمت سے واسعہ سے نوازا ہے تو وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ رحمت کے جو رحیمیت والی رحمت ہے، نہ کہ رحمانیت والی رحمت. رحمانیت والی رحمت عمومی. اسی طریقے سے پروردگار نے، خداوند عالم نے اس انسان کو جب خلق کیا، انسان بڑی پیچیدہ مخلوق ہے. کبھی بہر موقع ملے تو انسان خود انسان کے موضوع پر بندہ بات کرے کہ اتنی پیچیدہ مخلوق ہے، اتنی پیچیدہ خداوند عالم نے مخلوق بنائی. بس خداوند عالم نے ہر انسان کو ایک مشترک عقل عطا کی. اس عقل کی تعریف کے ذیل میں ساری معلومات آپ کے ذہن میں اس وقت موجود ہیں. لیکن پروردگار اس عقل کے ذریعے سے آپ کو ایک مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے. عقل عطا کی، توجہ سے جملہ سنیے گا، یہ والا یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. عقل عطا کی، عقل عطا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو خود جاؤ اور جا کر اختلاف اللیل و النہار کو دیکھنا شروع کرو، زمین و آسمان کے اختلاف کو دیکھنا شروع کرو، صبح و روز، صبح و شب کے اختلاف کو دیکھنا شروع کرو. یعنی پروردگار نے، جملہ سنیے گا، یعنی پروردگار نے آپ کو ایک ایسی عقل عطا کی ہے کہ جس کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو چیزوں کو درک کر سکتی ہے. اسی وجہ سے تو خدا نے کہا جاؤ خود ہی سے جا کے درک کرو، تمہیں نظر نہیں آ رہا صبح ہوئی، تمہیں نظر نہیں آ رہا رات ہوئی، تمہیں نظر نہیں آ رہا ان کے درمیان اختلاف ہے، یہ آسمان نہیں دیکھ رہے، زمین نہیں دیکھ رہے، ذکر سید و شہدا نہیں سن رہے، دوسری طرف کیا کسی کی غیبت نہیں سن رہے. بس خداوند عالم نے تمہیں حواس دیے، ان حواس کے ذریعے سے عقل کو ایک ایسا علم عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں علم عطا کرنا تھا تمہیں عطا کر دیا، جاؤ اور جا کر خود سے دیکھنا شروع کرو. لیکن جب انسان دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد عمل کرتا ہے، عقل عام کے بعد پروردگار چاہتا ہے، خدا خود چاہتا ہے، خدا کی مشیت کہ آپ کو عقل خاص عطا کر دے. اس عقل خاص کو، اگر میں بات پہنچا پایا، اس عقل خاص کو خدا بند عالم عقل نہیں کہتا ہے. قرآن میں پروردگار نے بہت سارے مقامات پہ کہا نا کہ جہاں پر ذی حجر بھی عقل والوں کے لیے استعمال ہوا, سورہ انسان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, سورہ فجر میں, اسی طرح سے اولو الالباب استعمال ہوا, افلا یعقلون عقل, یہ سب استعمال ہوا. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر خداوند عالم اسی عقل والے کو ایک خاص مرتبہ دینا چاہتا ہے, یعنی عقل عمومی سے عقل خاص عطا کرنا چاہتا ہے. جب اس کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں حکمت دینا چاہتا ہوں. خداوند عالم اپنی ذات کے لیے عاقل لفظ استعمال نہیں کرتا, خداوند عالم علی کے لیے عاقل لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ علی عقل والے ہیں, یہ نہیں کہتا کہ حسین عقل والے ہیں, یہ نہیں کہتا کہ حبیب عقل والے ہیں. خداوند عالم نے عقل عمومی کے بعد جو مرتبہ عطا کیا اس کو مرتبہ حکمت کہتے ہیں. خداوند عالم جب اپنے لیے لفظ استعمال کرتا ہے عقل استعمال نہیں کرتا لیکن حکیم استعمال کرتا ہے. خداوند عالم جب امیر المومنین کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ عقل والے ہیں, پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو میں نے اپنی حکمت سے حکمت عطا کر کے بھیجا ہے. خداوند عالم حکیم ہے, عاقل, خداوند عالم کے نام ہے نا اسماء مبارکہ پروردگار کے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسماء ہیں سب توقیفی ہیں. توقیفی سے کیا مراد؟ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس میں اضافہ کریں گے, توجہ ہے, اگر ہم اس میں اضافہ کریں گے تو نقص, جو بھی اضافہ کریں گے ہم اضافہ کریں گے, ہمارا نفس ناقص, ہمارا ذہن ناقص, ہماری عقل ناقص, اس وجہ سے اس کامل ذات کے لیے جو بھی اضافہ کریں گے ناقص. پروردگار نے منع کر دیا کہ تمہیں میرے ناموں میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں بتاؤں گا میرے کون سے نام ہیں. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا, جملہ غور سے سنیے کے بعد میں حکمت کو بیان کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ چاہے اس دنیا میں آ کے محمد بنے, علی بنے, فاطمہ بنے, حسن بنے, حسین بنے, جتنے بھی پروردگار کے اسماء کاملہ ہیں, اگر ہم ان میں کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا چاہیں گے تو اپنی جانب سے نقص ہی کا اضافہ کریں گے, اور اگر وہ کسی بھی شے کا کسی بھی انسان میں اضافہ کرنا چاہیں گے تو نقص نہیں ہوگا بلکہ کمال ہوگا. ایسی ذات کو کہ جو ناقص کو کمال عطا کر دے, ایسی ذات کو حکیم کہتے ہیں, ایسی ذات کو حکمت والا کہتے ہیں. بس خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں عقل عمومی سے عقل خصوصی عطا کرنا چاہتا ہوں. وہ عقل خصوصی یعنی حکمت. پروردگار اس کا معلم کون؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جب تمہیں عقل عطا کر کے بھیجی تو عقل فطری کے ساتھ بھیجا, لیکن جب حکمت عطا کروں گا تو کوئی اور نہیں بلکہ میں عطا کروں گا. اس کا معلم کوئی اور نہیں بلکہ خدا ہوگا. پروردگار بہت سارے مقامات پہ اس چیز کو بیان کرتا ہے. ایک سورہ جمعہ کی چونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ آیت موجود ہے جمعہ میں پڑھنے کی وجہ سے, وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس نے امیین میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے جو آ کر کیا کام کرتا ہے, جو آ کر تزکیہ نفس کرتا ہے, جو آ کر کیا کام کرتا ہے, جو تعلیم دیتا ہے. کس چیز کی؟ اگر تعلیم صرف کتاب کی دینی ہوتی, یعنی کتاب ہی کے ذریعے سے حکمت ملنی ہوتی, جملوں پہ غور کریے گا, ضائع نہ کریے, اگر کتاب ہی کے ذریعے سے حکمت دینی ہوتی تو خداوند عالم اس کے بارے میں کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ صرف اور صرف کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, جبکہ جب ان کی بات آئی تو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ ایسا ہے کہ جو کتاب کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جس نے یہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, کسی بھی مقام پر یہ کہہ دیا کہ رسول خدا سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے کتاب کافی ہے, کتاب نہ ان کی ہدایت کرے گی نہ ان کو حکمت عطا کرے گی. درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ کی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بس وہ کیا کرے گا، وہ تعلیم دے گا. یعلم لفظ ہے نا تعلیم سے، یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے، جملے پہ غور کریے گا، چھوٹے چھوٹے جملے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو خداوند عالم نے انسان کو تعلیم دینا ہے، ایک دفعہ تعلیم فطری طور پہ دی کہ جس کو اس نے عقل عمومی بنا کر انسان کے حوالے کر دیا، اور انسان کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ تم اپنے حواس کے ذریعے سے ان تمام متضاد چیزوں کو دیکھنا شروع کر دو. ان جب تمام متضاد چیزوں کو دیکھنا شروع کر دو گے، تمہاری آنکھیں متضاد چیزوں کے ذریعے سے تمہیں بتائیں گی کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، کسی ایک کا انتخاب کرنا. لیکن جب خداوند عالم اسی عقل عمومی کو خصوصی بنا کر حکمت عطا کرنا چاہتا ہے، وہاں پر کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہو گے بھی کہ اختلاف اللیل والنہار میں، اس صبح و شام کے اختلاف میں، ان تمام چیزوں میں اس کو ڈھونڈنا چاہو گے کہ پھر بھی مل نہیں سکے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم اس کائنات میں کسی کو علی بنا کر بھیجے تاکہ انسان میں حکمت تقسیم کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم اس کائنات میں کسی کو حسین بنا کر بھیجے کہ جو انسان کے اندر حکمتوں کو تقسیم کرنا شروع کرے. خداوند عالم کیا فرما رہا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، پروردگار فرما رہا، توجہ سے سنیے گا عزیز، درود پڑھے محمد والے محمد. مل کے درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند عالم کیا فرما رہا، یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند عالم جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. بس اس کا ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس کا معلم کوئی اور نہیں، خدا ہے. خداوند عالم کبھی حسین بنا کر بھیجے، کبھی سجاد بنا کر بھیجے، کبھی باقر بنا کر بھیجے، پروردگار ہی تعلیم دینے والا ہے ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے. خداوند عالم نے حکمت کی تعلیم دی، اور حکمت بھی کیا، یعنی عقل خصوصی، ایک عقل خصوصی کے جس کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو درک کرتا، بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خداوند عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یعطی الحکمت من یشاء، خداوند عالم جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. عقل سب کو عطا کی، لیکن حکمت جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو خداوند عالم حکمت عطا کر دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، پروردگار نے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا. خیر کثیر اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اس کو کوثر کہتے ہیں. پروردگار جہاں پر کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو جب کوثر کا مطلب کہا تو کہا مطلب کوثر کا یہ ہے کہ خیر کثیر، یعنی پروردگار نے اس کائنات میں جتنی بھی ہدایت حکمت کے ذریعے سے عطا کرنی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ بی بی کے ذریعے سے عطا کر رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. وہاں پر خداوند عالم سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے، فقط اوتیا خیرا کثیرا، جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ جو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے نا، یہ نہیں سمجھ سکتے مگر وہ کہ جو صاحبان عقل ہے. بس یہاں پر میری بات کی دلیل بن گئی سورہ بقرہ کی آیت سے، کہ جہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس دو قسم کی عقل ہے، ایک عقل عمومی، وما یذکر الا اولو الالباب، وہ جو صاحبان عقل ہیں صرف اس کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. جب صرف وہی سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم اس عقل عمومی کے ذریعے سے انسان کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسا مرتبہ کہ جہاں پر اس کو حکیم بنا کر کربلا میں داخل کر کے نام حبیب رکھتا ہے، جہاں پر انسان حکیم بنا کر اس کو حکمت عطا کر کے مالک اشتر بنا دیتا ہے. اب غور کریں، ہمارے پاس قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ہمارے پاس قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے. ان انبیاء میں ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا بار بار ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر، حضرت یوسف کے نام کی تو پوری پروردگار نے صورت ہی بنا دی، سورہ ابراہیم، خداوند عالم نے سورہ یوسف، سورہ ہود، ہمارے پاس کتنے انبیاء کے نام پہ پروردگار نے صورتیں بنا دی. جہاں پر بہت سارے انبیاء کو خداوند عالم نے ذکر کیا وہاں پر سورہ انبیاء بنا دی. حضرت نوح کا ذکر اس میں, حضرت ہود کا ذکر اس میں, حضرت صالح کا ذکر اس میں, حضرت یونس کا ذکر اس میں, بہت سارے حضرت موسیٰ کا ذکر اس میں. اس کے علاوہ بھی سورہ طٰہٰ میں پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, رسول خدا کا ذکر, اہل بیت کا ذکر تو جا بجا جا بجا موجود پورے قرآن میں. لیکن خداوند عالم ایک ایسے شخص کا بھی خداوند عالم ذکر کرتا ہے کہ جو نبی نہیں, جو نبی نہیں ہے, اور اس کے نام پہ پوری سورت رکھ دیں. پروردگار سورہ لقمان, اور لقمان کے نام پہ پروردگار پوری سورت رکھ دیں, اور پوری سورت کیوں رکھے؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ لقمان وہ ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی ہے. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا, توجہ سے جملہ سنیے, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر کوئی شخص عقل عمومی سے عقل خصوصی میں جانے کی توفیق پیدا کر لے, پروردگار جب اس کو حکمت عطا کرتا ہے وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کے کلام میں آنا شروع ہو جائے. یہاں پر خداوند عالم کے کلام میں آنا شروع, سورہ لقمان میں خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. کتنا خداوند عالم نے مرتبہ عطا کر دی, حالانکہ غلام. اگر آپ حضرت لقمان کے بارے میں, یعنی اگر جسارت نہ ہو ان کی, تھوڑے سے اگر میں حلیے کے بارے میں بات کروں, کہ جو ہم لوگوں کو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت لقمان وہ شخص ہیں کہ جو حلیہ معصومین بیان کرتے ہیں. ایک سوغات سفر کتاب ہے, اس میں میں ان کا حلیہ پڑھا تھا. مختلف روایات حضرت لقمان کے بارے میں, تو معصومین فرماتے ہیں کہ موٹے موٹے ہونٹ تھے ان کے, چہرہ سیاہ تھا, اور ٹانگیں کھول کے چلا کرتے تھے, یعنی جس طرح سے غلام چلتے ہیں اس طرح سے چلا کرتے تھے. اور یقین ابن حر نام کا ایک شخص ہے کہ جس کے حضرت لقمان غلام ہیں, اور اس طریقے سے کہ بعض اگر حبشی بھی کوئی ہو, چونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے حوضے میں افریقنز بھی پڑھتے ہیں, تو ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا خود, یعنی سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, وہ برا بھی نہیں مناتا بہت ساری چیزوں کو. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار دیکھو اگر ہم لوگوں کے پاس اس طرح سے کوئی بہت زیادہ سیاہ رنگ کا آ جائے تو ہم اس کے ساتھ پریشان ہو جاتے کہ یار یہ, یعنی اس کو خوبصورت نہیں سمجھا جاتا اس طریقے سے نا, ہمارے معاشرے میں اس کو ایک عجیب طریقے سے دیکھا جاتا, تو تم لوگوں میں خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ تو آگے سے وہ ہمارا افریقن دوست کہتا ہے کہ جو زیادہ سیاہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے ہر ایک منطقے کے حوالے سے ایک خوبصورتی کا معیار بھی جدا کر کے رکھا, معیار بھی جدا کر کے رکھا. لیکن وہاں پر جہاں پر حبشاہی میں حضرت لقمان غلام ہیں, وہاں پر بھی روایات کے مطابق کہ ان غلاموں میں بھی خوبصورت غلام نہیں تھے, بدصورت کہنا مناسب نہیں, یعنی خوبصورت غلام نہیں تھے, اور اس کا ان کا حلیہ بھی اس طرح کا بیان کیا جاتا. بہرحال مجھے بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا حلیہ کسی ایسے نے لکھا ہو کہ جن کو ویسے ہی علی والے پسند نہ ہوں, ویسے حکمت والے پسند ہوں, ممکن ہے کہ حلیہ اس نے لکھا ہو کہیں پر. وہ امیر المومنین کا حلیہ عجیب سا بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم کیسا ایک حکیم اس کائنات کے حوالے کرتا ہے کہ جیسے ہی کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جائے. کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار ایسا بنائے اور بنانے کے بعد یہ بھی کہہ دے کہ دیکھنا عبادت, اور ویسا نہ بنائے؟ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلیہ لکھنے والے کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ جس کا دل بغض علی سے سیاہ تھا, جس کی وجہ سے اس نے ایسا کام کر دیا. خیر, حضرت لقمان کے بارے میں اسی طرح کا ایک حلیہ موجود. حضرت لقمان علیہ السلام کو خداوند عالم نے حکمت عطا کر دی. کیسے حکمت عطا کر دی؟ یعنی اس کے حکمت کے ایک دو صرف جو ہے وہ اس کی آپ لوگوں کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں, اور بھی بتاتا ہوں کہ حضرت لقمان کو, حضرت لقمان ہی سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے آپ کو حکمت عطا کی کیوں, اور حضرت لقمان نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں, خداوند عالم نے میرا انتخاب کیوں کیا کہ مجھے حکمت عطا کرتے ہیں, جبکہ ایک غلام. یعنی ان کی اگر حکمت کی بات کروں, ایک شخص آیا, بلکہ حضرت یہ یقین ابن حر کے جن کے غلام ہیں انہی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. یقین ابن حر, اس نے ایک کسی سے اس طریقے سے مشارتہ کر لیا کہ دیکھو اگر فلاں کام ہو گیا تو یہ جو سامنے دریا ہے اس دریا کا سارا پانی میں پی جاؤں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کام ہو گیا. جب وہ کام ہو گیا تو وہ جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سارے اس کا روز تمسخر کرتے تھے کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ میں دریا کا سارا پانی پی جاؤں گا تو دریا کا پانی پی جاؤں. اور اس کا جینا اس منطقے میں, یقین ابن حر کا جینا اس منطقے میں حرام کر دیا. جہاں پر وہ دیکھے ہیں وہ کہیں کہ تم نے اس طرح سے کہا تھا کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اس سارے دریا کا پانی پی جاؤں گا, تو ابھی دیکھو فلاں کام ہو گیا تو ابھی تم تو اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اس کا تمسخر کرتے, اسے کام نہ کرتے, اس کا مذاق اڑاتے, بہت زیادہ پریشان ہو گیا. یقین ابن حر بہت زیادہ پریشان ہو گیا. ان کے غلام ہیں حضرت لقمان, اور حضرت لقمان ان کے اونٹ چرایا کرتے تھے. جب اونٹ چرایا کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت لقمان جب اونٹ چلا کے واپس پہنچے تو دیکھا کہ جو ان کا صاحب ہے, جو ان کا آقا ہے, وہ پریشان ہے. تو پوچھا آقا پریشان کیوں؟ کہا اس طرح سے میں کسی سے مشارتہ کر بیٹھا تھا, میں نے کہا کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اس دریا کا سارا پانی پی لوں گا. تو جب اس دریا کا پانی پینے کی بات آتی وہ بار بار مجھے کہہ رہے فلاں کام ہو گیا ابھی تم پانی پیو. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کو کیسے حل کیا جائے؟ کہا کہ ان سے کہیں کہ میرے غلام سے بات کرو. انہوں نے جب کہا یقین ابن حر نے جا کے کہ جاؤ اگر تمہیں اس طرح کا مسئلہ ہے تو جا کے میرے غلام سے بات کرو. وہ لوگ سارے آ گئے حضرت لقمان سے بات کرنے کے لیے. تو کہا بھی کیا ماجرا ہے, کیوں میرے آقا کو تنگ کرتے؟ کہا آقا تمہارے نے خود کہا تھا کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں سارے دریا کا پانی پیوں گا, تو ابھی پیتا نہیں ہے, کیوں نہیں پیتا وہ؟ تو ہم تو اس کا مذاق اڑائیں گے, ہم تو اس کا جینا حرام کریں گے. تو آگے سے لقمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے آقا نے یہ کہا تھا نا اس دریا کا پانی پیوں گا, ٹھیک ہے, اس دریا میں مسلسل مختلف جگہوں سے مسلسل مختلف دریا آ کر وہاں پر مل رہے ہیں, تم ایک کام کر دو, میرے آقا نے یہ کہا تھا کہ اس دریا کا پانی پیوں گا, تم جتنی بھی نہریں ہیں جتنے بھی دریا آ رہے ہیں ان کے آگے بند باندھ دو تاکہ اس دریا کا پانی مشخص ہو سکے, جیسے ہی پانی مشخص ہوگا میں اپنے آقا کو خود کہوں گا کہ آگے پی لے. تو میں ان کو خود کہہ دوں گا تم آ کے جتنی بھی آ کے وہاں سے مل رہا ہے پانی وہ سارے کا سارا. اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت لقمان کے بارے میں. ایک دفعہ یہی یقین ابن حر کہتے ہیں کہ اے لقمان تو بہت سمجھدار ہو, تم نے مجھے بچا لیا ان لوگوں سے, ایک کام کرو کہ میرے لیے ایک گوسفند کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ لے آؤ میرے لیے پکا کر. حضرت لقمان نے اپنے آقا کے کہنے پہ اگر گوسفند کو ذبح کی اور ذبح کر کے دل اور زبان پکا کر اپنے آقا کے لیے لے گئے. جب ان کے لیے وہاں پر جا کر لے گئے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ دیکھو دوبارہ سے گوسفند ذبح کرو اور جو سب سے اچھی اور سب سے بری چیز ہے اس کو میرے لیے پکا کر لے آؤ. حضرت لقمان دوبارہ سے زبان اور دل کو جا کر پکا کر لے گئے. تو کہا یہ کیا ماجرا, جب میں نے تمہیں کہا تھا اچھی چیز لے کر آؤ تب بھی یہ لیا, جب کہا بری چیز لے کر آؤ تب بھی یہ لیا ہے. کہا ان کا آپس کا ایسا تعلق ہے کہ اگر دل میں اچھے تصورات ہوں گے تو زبان پہ کلمات اچھے, اگر دل میں تصورات برے ہوں گے تو زبان پر کلمات برے. بس اس کا آپس کا تعلق ایسا ہے کہ سب سے اچھی بھی چیز یہی ہے اور سب سے بری بھی چیز یہی. حضرت لقمان کے پاس یہ جو حکمت, اتنی حکمت اور اتنا خداوند عالم پوری سورہ لقمان بنا دے, اور اتنا یہ دوسرے واقعے کے بعد سوغات سفر والے لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد یقین ابن حر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی میں حضرت لقمان کو آزاد کر دوں گا, کہ یہ اس قابل نہیں کہ میری غلامی میں رہے. اتنا حکیم انسان, اتنا سمجھدار انسان کس طریقے سے میری غلامی میں رہے. بس انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا اس کے بعد تو حضرت لقمان کی حکمتیں زبان زد عام, زبان زد عام حضرت لقمان کی حکمتیں. ایک شخص پاس سے گزر رہا, حضرت لقمان سے پوچھتا ہے کہ اچھا فلاں منطقہ کتنی دور ہے, تو حضرت لقمان جواب نہیں دیتے. پھر پوچھا سنتے نہیں ہو کیا, آیا بہرے ہو؟ سنتے نہیں ہو, میں پوچھ رہا ہوں کہ فلاں منطقہ فلاں جگہ کتنی دور ہے. پھر حضرت لقمان نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے. اس کے بعد تیسری مرتبہ ان کو یہ لگا کہ یہ کہیں مجنون ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات ہوگا, مجنون تو نہیں ہو کوئی, کہیں تو مجنون تو نہیں کہ میری آواز تمہارے کانوں تک کان نہیں رہی, تمہیں میرے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ فلاں منطقہ کتنی دور ہے. تو جیسے یہ پوچھا تو جب حضرت لقمان نے جواب نہیں دیا اور صرف دیکھنے کے بعد جب جواب نہیں دیا تو وہ شخص وہاں سے آگے چل پڑا. جب وہاں سے آگے چل پڑا تو حضرت لقمان نے پیچھے سے آواز دی کہ تمہیں اتنے دقیقے لگیں گے وہاں تک پہنچتے ہوئے. جب کہا کہ اتنے دقیقے لگیں گے, وہ پھر مڑ کے آ گیا واپس, اور مڑ کے آ کے کہتا ہے لقمان اے شخص میں تم سے تین دفعہ پوچھا, مجھے لگا پہلی دفعہ کہ تم بہرے ہو, پھر مجھے لگا کہ شاید مجنون ہو, تمہیں میری آواز تمہیں میرے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے. حضرت لقمان آگے سے کہتے ہیں نہ میں بہرا ہوں نہ مجنون ہوں, مجھے تمہاری رفتار کا نہیں پتا تھا, جب تم چلے ہو مجھے تمہاری رفتار کا پتہ چلا، مجھے سمجھ آ گئی کہ اتنی رفتار پہ چلتے رہو گے تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیسی حکمت ہے۔ اب اپنے بیٹے کو بھی مسلسل نصیحتیں کر رہے، مسلسل واعظ کر رہے۔ خداوند عالم ہمیں حکمت عطا کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خداوند عالم کتاب کی بھی تعلیم دینا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ حکمت بھی دینا چاہتا ہے۔ خالی کتاب سے اگر حکمت لینا چاہیں گے تو کتاب حکمت نہیں دے گی، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ معلم رسول جیسا ہو، معلم حسین جیسا ہو۔ اگر ان جیسا معلم بن گیا تو خداوند عالم حکمت دے دے گا، چونکہ خدا نے کہا حکمت وہ دے گا۔ یعلم کا لفظ ہے، بار بار یعلم کا لفظ ہے، یعنی جہاں پر بھی حکمت کی بات آ رہی ہے۔ حکمت کرتی کیا ہے، توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کروں گا کہ جس میں حضرت لقمان نے بتایا کہ پروردگار نے ان نو خصوصیات کی وجہ سے مجھے حکمت عطا کی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ حکمت کرتی کیا ہے، آپ کی خدمت میں عقل کی بحث کی اور بہت مفصل بحث ہو گئی، یعنی اتنی مفصل چاہتا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ مفصل ہو گئی، لیکن ابھی بھی عقل کی بحث ایسی ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو بہرحال اس کے اندر ایک بہت، ہر ایک علم میں اس کے دریا ہیں بلکہ سمندر ہیں۔ یعنی اگر علم کلام میں دیکھیں تو عقل کی الگ بحث، فلسفے میں دیکھیں الگ بحث، منطق میں دیکھیں الگ بحث، فقہ میں دیکھیں الگ بحث، جس بھی لغت میں دیکھیں عقل کی الگ بحث، روایات میں دیکھیں الگ بحث، قرآن میں۔ اگر تو بہرحال ہم نے کوشش کی جس حد تک ممکن ہو سکا آپ کی خدمت کر سکیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کر سکیں۔ دبا بھی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ فرق کیا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، عقل، توجہ سے سنیے گا فرق۔ ایک جملے میں کوشش کروں گا فرق بیان کرنے کی اور پھر ہم لوگ اپنی اس روایت پر آتے ہیں۔ عقل کیا کرتی ہے، عقل آپ کے لیے حواس سے حاصل کی ہوئی جو معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، اس کو کیا کرتی ہے، آپ کے پاس محفوظ کرتی ہے، آپ کے پاس سیو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ غور کریے کہ میں نے اگر کسی دور انسان کو، کسی ایک بوڑھی عورت کو سڑک کراس کراتے ہوئے دیکھا، میں نے صرف دیکھا ہے، صحیح ہے، میں نے صرف دیکھا کہ اس نے ایک بوڑھی خاتون کو سڑک کراس کرائی ہے، میری عقل نے کہنا شروع کیا اس انفارمیشن کے ذریعے سے کہ وہ اچھا انسان ہے اور ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مارتا ہو، لیکن چونکہ میں نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق عقل میری آ کر حکم لگاتی ہے کہ یا وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے اسکول کے بچے کو جاتے ہوئے دھکا دیا اور اس کو گرا دیا، میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے دیکھ کر کہا یہ اچھا انسان نہیں ہے، جبکہ ممکن ہے اس نے دھکا نہ دیا ہو، ممکن ہے کہ وہ پیچھے صرف چل رہا ہو لیکن اس کا پاؤں اس بچے کا کسی پتھر کے ساتھ اس طریقے سے اٹک گیا ہو کہ بچہ گر گیا، لیکن چونکہ میری اس حواس نے دیکھا ہے، حواس نے میرے نفس کے حوالے کیا، میری نفس نے کیا کیا، حکم لگانا شروع کر دیا، اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے یہ ایسا ہے، یہ سچا ہے یہ سچا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریے گا، یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا توجہ سے جملہ سنیے گا، اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ سچے بن جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ دھوکا کھا جائے۔ خداوند عالم یہ نہیں کہتا کہ دیکھو تم سچے ہو جاؤ، خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، خداوند عالم کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چونکہ وہ سچے ایسے ہیں کہ جن کی نہ آنکھ دھوکا کھاتی ہے نہ زبان دھوکا کھاتا ہے، وہ ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ عین اللہ بنتا ہے، وہ عین اللہ ہے اور اللہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں لسان اللہ اسی لیے کہا گیا، ہاتھ ید اللہ اسی لیے کہا گیا، وجہ اللہ اسی لیے کہا گیا، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں جب اہل بیت کو عطا کرتے ہیں تو خداوند عالم اپنی طرف نسبت رکھتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کسی مقام پر ممکن ہے کہ ہماری عقل دھوکہ کھا جائے۔ آپ دور کسی چیز کو دیکھتے ہو چھوٹی دکھائی دیتی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ چیز چھوٹی ہے، لیکن جب قریب آتی ہے تو بڑی ہو جاتی، اب وہ چیز تو چھوٹی بڑی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کی آنکھیں ہیں جس نے دور ہونے کی وجہ سے اس کو چھوٹا دیکھا، قریب آنے کی وجہ سے بڑا دیکھا۔ اسی کو مشکلات میں لیا، انسان جب مشکل کو کسی دور دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, جب آئے گی تو میں اس کو حل کر لوں گا, لیکن جب قریب آ جاتی ہے اور اس کو حل نہیں کرتا تو بڑی ہو جاتی. اسی وجہ سے کہا کہ یہ جتنی بھی مشکل ہو اس کو فوراً سے حل کر لیا جائے. اگر آپس میں کوئی تنازع ہے, آپس میں کوئی مشکل ہے, آپس میں کوئی مشکل ہو گئی, کوئی پریشانی ہو گئی, اس کو فوراً حل کر لیا جائے, اس کو بہت زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے, اس کو بہت زیادہ بڑا نہ کر دیا جائے. بس عقل نے آ کر کیا کیا, عقل نے آ کر انہی تمام جو کہ معلومات ہیں ان کو لیا. ان کو لینے کے بعد ایک اور مثال کے بعد جا کے ہم لوگ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں. خداوند عالم اسی وجہ سے غیبت سے منع کرتا ہے. اگر کسی ایک انسان کی غیبت آ کر کی, غیبت کرنے کے بعد آپ کی عقل اسی انفارمیشن کو کہ جو آپ کے کان کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے, آپ کے نفس کا حصہ بنا کر اس شخص کو آپ کے نزدیک برا بنا دیتی, برا بنا دیتی. کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ دیکھو میں نے اس کو گھر میں خود سے اس طریقے سے اپنی والدہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا, اس نے آ کر آپ کو کہا, پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کا اس طرح سے بھرم کسی کے سامنے خراب ہو جائے. خداوند عالم نے غیبت کو منع کر دیا کہ دیکھو غیبت نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کان کے دھوکے کی وجہ سے. اس لیے امیر المومنین سے آ کر کسی نے پوچھا نا کہ اچھا مولا یہ بتائیے کہ حق اور باطل میں فرق کتنا ہے. کہا ایک ہاتھ جتنا, ایک ہاتھ جتنا. کہا جو سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرنا, جو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر دیکھ لینا, اس کو یقین کر لینا. عقل آ کر کیا کرتی ہے, انہی معلومات کے ذریعے سے مجرد کرتی ہے. حکمت کیا کرتی ہے, انسان جب حکیم ہوتا ہے نا, اسی سے حاکم بھی ہے. حاکم کیا کرتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جدائی کر دیتا ہے. انسان جب تک حکمت تک نہیں پہنچتا تب تک حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے خداوند عالم انسان کو حکمت عطا کرنا چاہ رہا ہے. حضرت لقمان کو حکمت کی وجہ سے اتنا مرتبہ عطا کرتے ہیں کہ قرآن کی زینت بناتے. خداوند عالم بہت سارے اور اپنے لیے لفظ حکیم کو استعمال کرے. حضرت لقمان سے کسی نے آ کے پوچھا, اے لقمان بتائیے کہ کس وجہ سے خداوند عالم نے آپ کو حکمت عطا کی. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد. حکمت حاصل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے پاس روایات بہت زیادہ, حضرت لقمان کے بارے میں بے تحاشا ہمارے پاس روایات موجود ہیں. یعنی بہت سارے قصے ان کے معروف ہیں, بہت سارے خداوند عالم قرآن کے اندر جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو بار بار یا بنائی کہہ کے میرے لال اے میرے لال ایسے نہ کرنا, میرے لال ایسے نہ کرنا, یہ ساری حکمت والی باتیں جو حضرت لقمان کی ہیں خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا. سورہ لقمان جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے. سورہ لقمان میں خداوند عالم حکمت کی جو حضرت لقمان کی باتیں ان کو ذکر کرتا, اے میرے لال میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں, اے میرے لال میں تمہیں یہ واعظ کرتا ہوں. حضرت لقمان سے کسی نے جا کر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کیوں کی. ہمارے پاس اتفاق ایسا ہے کہ یہ روایت بھی ہے کہ پروردگار نے حکمت عطا کی کیسے ہے, اس کو کسی اور مقام پر, لیکن ضروری ہے کہ آج ہم لوگ اس مجلس میں لے جائیں کہ حکمت ملتی کیسے ہے, حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت خداوند عالم نے عطا کیسے کی. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں نے 9 چیزوں کا خیال رکھا, میں نے 9 چیزوں کا خیال رکھا, پروردگار نے مجھے حکمت عطا کر دی. اے لقمان بتائیے وہ 9 چیزیں کون سی ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ میں نے جس کی وجہ سے پروردگار مجھے حکمت عطا کرتا ہے, سب سے پہلی چیز میں نے اپنی آرزوؤں کو کم رکھا, میں نے اپنی آرزوؤں کو بہت کم رکھا. انسان لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے, اس کے بعد ایسا ہو جائے گا, اس کے بعد ایسا ہو جائے گا. خداوند عالم حضرت لقمان کو حکمت عطا کرتے ہیں, بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حکیم انسان اتنی لمبی آرزو نہیں رکھتا کہ جہاں پر اس کا حصول اس کے لیے ناممکن ہو جائے. حضرت لقمان اچھا بتائیے اور کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کی ہے, میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی. کہا کیسے حفاظت کی, کہتے دیکھتے نہیں ہو کہ خداوند عالم نے زبان کو 2 پنجروں میں رکھا. کہا کون سے 2 پنجروں میں رکھا. کہا ایک دانتوں کے پنجرے میں رکھا, ایک لبوں کے پنجرے میں رکھا, کہ دیکھو اگر تم نے اس کو کھولنا ہے تو بہت فکر کے بعد کھولنا ہے. ہم لوگ بہت ساری ایسے جملے کہہ جاتے جس کی وجہ سے بہت ساری توفیقات جو خداوند عالم نے دینی ہوتی سلب کر لیتا, بہت ساری جگہوں پہ کہیں تکبر کر جاتے, بہت ساری جگہوں پہ کہیں پر زیادہ بول جاتے, کہیں پر کسی کا دل دکھا دیتے. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی, اس زبان کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم نے مجھے حکمت عطا کی. تیسری چیز کہا کہ میں نے ہمیشہ رزق حلال کا اکتساب کیا ہے، میں نے ہمیشہ رزق حلال کو کسب کیا ہے، کبھی رزق حرام کی طرف نہیں گیا. وجعل اللہ، سورۃ طلاق کی آیت پڑھنے لگا، وجعل اللہ لکل شیء قدرا، خداوند عالم نے ہر ایک کے لیے ایک خاص مقدار کو معین کر دیا. جب خاص مقدار کو معین کر دیا، اس کے لیے بھی مقدار کو معین کر دیا تھا کہ جس نے اپنے گھوڑے، جس نے امیر المومنین کی سواری کی زین جا کر بیچ دی. امام علیہ السلام نے کہا کہ جب میں اس کے حوالے اپنی سواری کر کے گیا تھا تو نیت کر کے گیا تھا کہ میں اس کو باہر نکل کے 2 درہم دوں گا. وہی 2 درہم خداوند عالم نے اس کے لیے لکھے ہوئے تھے، لیکن جب انتخاب کیا اس نے تو حرام کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے انتخاب کیا. اگر علی کے ہاتھ سے لے لیتا تو شاید ساری زندگی کھاتا رہتا، ختم نہ ہوتا. بھائی امیر المومنین اگر کسی تمار کی دکان پر بیٹھ جائیں، کوئی کھوٹے سکے رکھ کر کھجوریں لے جائے اور واپس آ کر کہے کہ مولا یہ آپ کے صحابی میسم نے کیسی کھجوریں رکھی ہیں، مولا اس سے کہیں کہ اپنے سکے تبدیل کرو، کھجوریں خود بخود تبدیل ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر کہیں پر وہ دو درہم امیر المومنین کے حادثوں سے لے لیتا تو شاید ختم ہی نہ ہوتے. وہ کمبخت گیا اور جا کر زین کو تک وہاں پر. وجعل اللہ لکل شیء قدرا، حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جو تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے مجھے حکمت عطا کی، رزق حلال کسب کیا ہے. چوتھی چیز کہا نجاست سے پرہیز کی ہے، نجاست سے پرہیز کیا. کسی نے معصوم سے پوچھا، کسی روایت میں ہے، کہا کہ مولا وہ کون سی نجاست ہے کہ جس سے پرہیز کی؟ کہا ظاہری نجاست، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ باطنی نجاست کی جہاں پر بہت ساری چیزیں، وہ تو پہلے کہہ چکے کہ میں زبان ہی نہیں کھولتا. حتیٰ انسان ظاہری نجاست سے بھی پرہیز کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں پر لباس پہ نجاست لگی رہ جائے، اگر نجاست لگی رہ جائے، بدن پہ نجاست لگی رہ جائے، انسان کو پرواہ نہ ہو. نہیں، اس کی پرواہ ضروری. انسان پاکیزہ لباس پہنے، طاہر لباس پہنے، اپنے بدن کو پاکیزہ رکھے، یعنی اس باطنی طہارت کے علاوہ انسان کی ظاہری طہارت بھی ضروری. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ علامہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے، صاحب تفسیر میزان کی بات کر رہا ہوں، یعنی شاہکار تفسیر علامہ طباطبائی کی، تفسیر القرآن بالقرآن. علامہ سے پوچھا کہ اچھا علامہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہے کہ جب میں بیت الخلاء سے اس جگہ تک پہنچتا ہوں کہ جہاں پر مجھے وضو کرنا ہے. تو پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ اس راستے میں میں اپنے وجود کو خدا کے محضر میں محسوس کروں اور باوضو نہ ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں. کتنا اہم انسان کے لیے ظاہری طہارت، کتنا انسان کے لیے ضروری باطنی طہارت. یہاں پر حضرت لقمان فرمایا کہتے ہیں کہ میں نجاست سے پرہیز. پانچویں چیز کہا کہ میں نے ہمیشہ سچائی سے تمسک کیا ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے. مجھے نقصان ہوتا ہو میں نے ہمیشہ سچ بولا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ میں نے جملہ کہا، ان کا نہیں، حضرت لقمان کا نہیں. ہو نہیں سکتا کہ انسان سچ بولے اور خدا اس کو نقصان ہونے دے، ہو نہیں سکتا. ہاں ممکن ہے کہ شیطان آ کے وسوسہ کرے کہ دیکھو تم سچ بولو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا. ممکن ہے شیطان آ کے وسوسہ کرے کہ دیکھو اگر تم یہاں پر جھوٹ بولو گے تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تم یہ کہہ کے بیچو گے کہ جاپانی ہے جبکہ چائنا کی ہے، تمہیں فائدہ ہو جائے گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. چھٹی چیز کہا میں نے ہمیشہ وعدہ وفا کیا، میں نے کبھی ایسا وعدہ ہی نہیں کیا کہ جس کو وفا نہ کر سکوں. ہمیشہ وعدہ وفا کیا ہے. ساتویں چیز کہ جو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم مجھے حکمت عطا کرتا ہے، وہ مہمان کا احترام ہے. میں نے ہمیشہ مہمان کا احترام کیا. عجیب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس مہمان کا احترام اپنی اوج پر کہیں اور نہیں بلکہ اہل بیت کے گھرانے میں ملے. کوئی بھی مہمان بن کر آ جائے، دسترخوان وسیع موجود ہے، اسے پوچھیں کہ کہیں پر خستہ تو نہیں ہو. میں نے ہمیشہ مہمان کا احترام کیا. ہمسائے کا خیال رکھا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا. میں نے ہمسائے کو اذیت نہیں کیا، ہمسائے کو تنگ نہیں کیا. آخری چیز کہ جہاں پر حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں پر کوئی ایسا قضیہ کہ جس کا میرے ساتھ کوئی ربط نہ ہو میں نے اس میں دخل اندازی نہیں کی. میں نے جا کر نہیں کہا کہ اچھا دیکھو میں اس کو حل کر کے دیکھتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں. ہمارے تو پاکستان میں ویسے بھی یہ چیزیں معروف ہیں, باہر جاتے راہ جاتے ہی اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دو بھیڑ رہے ہیں تو ساتھ ہی جا کر یا تو کسی ایک کے ساتھ مل جائے گا فوراً, نہیں تو فوراً سالس بن کے بیچ میں گھوم. جہاں پر میرا ربط نہیں ہے وہاں پر میں نے دخالت نہیں کی. پروردگار جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, جب پروردگار اتنا حضرت لقمان کو عطا کرتا ہے تو سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا جب ہم نے حکمت عطا کر دی 9 چیزوں کے ذریعے سے, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ, تاکہ وہ خدا بند عالم کا شکر ادا کر سکے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور دیکھو کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے پروردگار اس کے شکر کو پلٹا کے اسی کی طرف لے آتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو بھی پروردگار کی ان نعمتوں کا کفران کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, پروردگار کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. کس طریقے سے انسان اس عقل عمومی سے عقل خصوصی اس حکمت کے مقام تک پہنچ جائے جہاں پر خداوند عالم چاہتا ہے. اور اگر کوئی یہ ہمیں مرتبہ عطا ہو سکتا ہے تو ذکر سید الشہداء ہے کہ جو 61 ہجری کے بعد سے تمام معصوم اسی کے ذریعے سے تعلیم کر رہے ہیں. تمام معصومی, آپ یہ دیکھیے کوئی بھی معصوم ملتا ہے جب جدے ان کے جد کا ذکر ہو امام حسین کا, تو نہ صرف اپنے آنسوؤں کو بلکہ اپنے زبان کے کلمات ان کے حوالے کرتا ہے. امام سجاد کسی کسائی کی دکان کے پاس سے گزر جائیں اور وہاں پر گوسفن کے گوشت کو لٹکا ہوا دیکھیں تو فوراً اپنے جد حسین کا ذکر کرنے لگے. آپ بتاؤ کہ جب ذبح کر رہے تھے تو کیا آیا اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ آگے سے کہے کہ مولا مسلمان ہوں میں, شریعت جانتا ہوں, رسول خدا کا حکم ہے کہ جب بھی کسی حیوان کو ذبح کرو تو پہلے اس کو پانی پلاؤ پھر اس کو ذبح کرو. تو ساتھی کربلا کے رخ کر کے کہے ہائے میرے بابا حسین, ہائے میرے بابا حسین کے جن کو پیاسا قتل کر دیا گیا, ہائے میرے بابا حسین کے جن کو پشت سے خنجر سے مار کر کر کے. اچھا رکو ملو عزیز, روز 11 محرم, چاہوں گا ان آنسوؤں کو کچھ جناب زینب کے لیے بھی بہا دینے کا موقع مل جائے. وہ بی کہ جس پہ کل شام غریب آئی ہے نا, آج انہیں بیویوں کے لیے بن پلان کے اونٹ آئے. جب بیویوں نے بن پلان کے اونٹ دیکھے ہیں, رسن بستہ زینب ہے بن پلان کے اونٹ دیکھتی ہے, ایک دفعہ فرات کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہے عباس جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا آپ نے خود کو جھکایا تھا, اے بیوی یہاں پر قدم رکھ کے سواری میں سوار ہو جائے, اے عباس دیکھو زینب کس حالت میں. تو رب سامنے زہرا نے جیسے فرات کی طرف دیکھ کر یہ کہا نا, ساتھ ہی کچھ زنجیروں کی آواز آنے لگی, اے کہا پھوپھی امار معاملہ کرے اگر چچا عباس نہیں ہے اور میں سید سجاد آپ کو سوار کروں. امام سجاد نے سوار کیا بی بی کو, جیسے ہی بی بی کو سوار کیا ہے نا عزیزوں اس قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا ہے, بن پلان کے اونٹ ہے ابھی بن پلان کے اونٹوں پر موجود ہے. جیسے ہی گنج شہیدہ سے گزارا گیا نا بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرانا شروع کر دیا, ساری بیویاں رسم بستہ اپنے اپنے مقتولین کے پاس پہنچی ہیں. سانیہ زہرا کولیوں کے بھر میں حسین کے جسم کے پاس پہنچی ہیں. اجر حکومت عزیز و حضرت فکر کریے کہ اگر ایک انسان کسی سے روز ملتا ہو روز اس کو دیکھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے بدن کی معرفت نہ رکھ سکتا ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کو دیکھے پہچان نہ سکے.
اے بی بی جب کولیوں کے بل وہاں پر پہنچی ہے نا تو جا کے کہتی ہے آنتا اخی یا حسین، اے میرا بھائی حسین کیا آیا یہ تو ہے مرمن بنت با، اے جو خاک کربلا کا خون لنتا موجود ہے، نہیں معلوم بیوی نے کس طریقے سے امام حسین کے بدن کو اٹھایا اٹھایا ہے کہ اللہم تقبل منا حاضر قربا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر، اے جس حضرت امام حسین کو واپس کربلا کی خاک کے حوالے کیا ہے، بیوی اٹھنے جانے لگی نہیں معلوم کیا خیال آیا ہے، مکتب لکھتی ہے بیوی نے اپنے لبوں کو کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا، اے حسین شاید دوبارہ دو جو سکینہ کے لیے بھی جب بن پالان کے اونٹ آئے ہیں تو جناب سکینہ کو بھی بن پالان کے اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا، جناب زینب نے کہا کہ دیکھو ہو سکے تو سکینہ کو میرے والے اونٹ پہ سوار کر دو، شمر نے قبول نہیں کیا، جب شمر نے قبول نہیں کیا نا، اے جب یہ قافلہ چلا ہے، اب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ کے لیے، جب کوفہ کے راستے میں ہے تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر وہ نیزہ کے جس پہ سر امام حسین ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، جب وہ آگے نہیں بڑھتا ہے بہت کوشش کی گئی نیزہ آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے نہیں بڑھتا ہے نا ایک تازیانے والے کو بلایا گیا، کہا امام سجاد کو تازیانے مارنا شروع، امام سجاد کی پشت میں تازیانے مارنا شروع کیے، ایک دفعہ امام سجاد نے اپنے بابا کی سر کی طرف دیکھ، سر کی طرف دیکھ کے کہا بابا میری پشت میں نہیں سکتا، اے بابا بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں، امام حسین کے سر سے آواز ہے اے بیٹا سجاد اے میری سکینہ اونٹ کی بلندی سے نیچے گر گئی، اے جب تک سکینہ کو نہ لاؤں گی، اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.